یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد
صلى الله على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، صلوات على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
حضرات محترم، ہماری گفتگو مومن کی بصیرت اور معرفت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور مسلسل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حقیقی مومن وہ ہے کہ جو صاحبان بصیرت ہیں، ورنہ ہم تاریخ کا مشاہدہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں مسلسل کہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تھے لیکن بعض اوقات بصیرت سے عاری تھے، لوگ امیر المومنین کے ساتھ تھے، ہم تو صرف خواہش کرتے ہیں کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، کاش ہم پیغمبر کے ساتھ ہوتے، کاش ہم مولا کائنات کے زمانے میں ہوتے، تو اگر ہوتے تو کس طرف ہوتے، کس کیمپ میں ہوتے، اہم سوال یہ ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اگر ہوتا تو کس طرف ہوتا، سب سے اہم سوال یہ ہے۔ ممکن ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں نہیں ہیں تو شاید ہم اس آزمائش سے بچ گئے کہ جب وہ آزمائش کی گھڑی آتی تو پتہ چلتا کہ ہمارے اندر کتنی معرفت امام ہے، کتنی معرفت پیغمبر ہے اور کتنی بصیرت ہے، ورنہ بہت سے لوگ جو پیغمبر کے ساتھ رہے، بلکہ میں تو آپ کو وہ مثالیں بھی دے رہا ہوں کہ جن میں ایک زمانے میں انہوں نے بڑے کارنامے دکھائے، کچھ تو ایسے ہوں گے جو شروع ہی سے بصیرت سے عاری ہوں گے، لیکن کچھ تو وہ بھی ایسے بھی ہیں کہ جو ایک زمانے تک انہوں نے بڑے کارنامے دکھائے اور ان کے کارنامے تاریخ میں معروف ہیں، موجود ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ کچھ ایسے اعمال ظاہر کرتے ہیں، سرزد کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بصیرت کا فقدان ہے۔ اب جس زمانے میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، وہ کارنامے پتہ نہیں بصیرت کے ساتھ تھے یا کسی اور عامل، کسی اور فیکٹر کے سبب تھے۔ ظاہر تو ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اگر واقعی صاحب بصیرت ہو تو اس کی بصیرت، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے آگے کچھ بعض احادیث اور روایت میں بھی آئے گی، کہ نافذ البصیرہ ہوتا ہے، یعنی اس کی بصیرت نافذ ہوتی ہے، اس کی بصیرت جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر واقعی وہ نافذ البصیرت ہے تو پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک دم کایا پلٹ گئی، ایک دم ادھر سے ادھر چلے گئے، اور بڑے بڑے لوگ چلے گئے، خاص طور پر جب آزمائش کا وقت آیا۔ ایک زمانہ ہوتا ہے جب معاشرہ عروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے میں اشارہ کر رہا تھا کہ یدخلون الناس فی دین اللہ افواجا، لوگ جوگ در جوگ شامل ہو رہے تھے۔ اصل میں تو اس وقت حقیقت سامنے آتی ہے جب آزمائش ہوتی ہے، جب انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے اور جب انسان کو اہم فیصلے اپنی زندگی کے حوالے سے کرنے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی بصیرت کتنی ہے, اس کے فیصلوں کے اندر معرفت اور بصیرت کتنی ہے. اور یہ جو ہم امیر المومنین کے زمانے کے احوال بیان کر رہے ہیں, خاص طور پر دیکھیں میں اس زمانے کے واقعات بیان کر رہا ہوں جب مولا علی کے ظاہری خلافت اور حکومت کا زمانہ تھا. یہ زمانہ پیغمبر کے زمانے سے 25 سال کے بعد آیا ہے اور 25 سالوں میں مختلف ادوار گزر چکے ہیں. 25 سال میں علی کے وہ ساتھی کہ جن کی بنیاد پر علی علیہ السلام ایک آئیڈیل نظام حکومت معاشرے میں قائم اور نافذ کر سکتے تھے, وہ ایک ایک کر کے ان سے چھین لیے گئے. کیا وجہ ہے کہ 25 سال کے بعد جب مولا علی کے سامنے خلافت کو پیش کیا گیا اور کہا گیا آپ آئیے اور آپ اس منصب کو سنبھالیے, تو آپ نے انکار کیا. آپ جانتے ہیں آپ نے ایک نہیں کئی مرتبہ انکار کیا اور لوگوں کو واپس بھیج دیا. لوگ دوبارہ چل کے آ گئے, نہیں نہیں آپ ہی ہیں, آپ کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں ہے. تو کئی مرتبہ انکار کرنے کے بعد آپ نے اس کو قبول کیا, اور قبول کرنے کا سبب کیا تھا, اشارہ کر چکا ہوں میں کہ حجت تمام ہو گئی. اور حجت تمام ہونے کی اصطلاح میں بیان کر چکا ہوں پہلے بھی کہ ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جب کسی نبی یا کسی امام کے سامنے حجت تمام ہو جاتی ہے, یعنی امت آ کے بظاہر اپنی تائید اپنی نصرت کا اظہار کرتی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب نبی ہو یا امام اپنی بصیرت سے یہ جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ میرا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ جو میری ہمدردی میں آئے ہیں, یہ جو آج میرے سامنے کھڑے ہیں, یہ دراصل میرے پاس اس لیے نہیں آئے کہ یہ میرے واقعی سپورٹر ہیں یا دل سے چاہتے ہیں کہ میں ان کے زمام اپنے ہاتھ میں لوں. اصل میں یہ ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں. اصل میں امیر المومنین کے زمانے میں کیا ہوا, یہی ہوا نا کہ 25 سال کے بعد حالات کچھ یوں ہو گئے کہ مدینہ میں مدینۃ النبی مدینۃ الرسول وہاں کیفیت یہ ہو گئی کہ بلوائی پیدا ہو گئے, انتشار ہو گیا, خانہ جنگی کی کیفیت ہو گئی, یہاں تک کہ لوگوں نے حملہ کر کے خلیفہ کو قتل کر دیا. اب ایک ٹرموائل کا زمانہ ہے, ایسے میں کون جرت کرے گا کہ وہ آگے آئے اور ان حالات میں اس معاشرے کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے, جبکہ خلیفہ کا قتل ہو چکا ہے, ان سے پہلے والے کا بھی ہو چکا ہے. وہ وجوہات کچھ اور ہوں گی لیکن ان سے پہلے والے کا بھی قتل ہوا ہے, آج ان کا بھی قتل ہو گیا. اور ان کا قتل تو اس طرح ہوا کہ لوگوں نے ہجوم کر کے گھر پہ گھس کے, سامنے تو خود مولا علی نے حسن حسین کو کھڑا کیا تھا تاکہ یہاں سے کوئی داخل نہ ہو سکے, لیکن پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور قتل کر دیا. اب حالات کچھ یوں ہیں کہ ایسے میں کوئی جرت نہیں کر سکتا کوئی لیڈر کے جا کر وہ اپنے ہاتھ میں اس قیادت کو, یہ جو بیڈ آف روزز نہیں ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے. اور یہ جو لوگ آئے ہیں یہ بھی بہت زیادہ علی کی محبت میں نہیں آئے ہیں, یہ تو اصل میں اس لیے آئے ہیں کہ اب ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں, اب ان کو کوئی اور وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا, ان کو کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی ہے کہ جن کی مدد سے یہ اس خانہ جنگی کی کیفیت کو ختم کر سکے. تو ان کا خیال ہے کہ علی ہیں جو اس معاملے میں سنبھال سکتے ہیں. علی جانتے ہیں کہ یہ میرے پاس آئے ہیں اپنی مصلحت سے اپنے مفاد کے تحت, لیکن جب میں ان کی اصلاح کی کوشش کروں گا, میں ان کو صحیح راستے پہ لے جانے کی کوشش کروں گا, یہ میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے, کیونکہ یہ اس ایجنڈا کے تحت نہیں آئے ہیں, یہ تو اپنے ایجنڈا کے تحت آئے ہیں. جب میں ان کی اصلاح کی کوشش کروں گا, 25 سال میں بگڑ چکے ہیں یہ, آج ایک دم ان کو بغاوت کا خیال آیا, آج ایک دم ان کو احساس ہوا کہ بیت المال کو کسی نے اپنا ذاتی مال بنا لیا ہے, آج ایک دم ان کو اندازہ ہوا کہ معاشرے کے اندر کرپشن بھی ہے اور نیپوٹیزم بھی ہے, اس سے پہلے ان کو نظر نہیں آیا تھا, اب کچھ اور مفادات آڑے آ گئے ہوں گے. لیکن وہ جانتے ہیں کہ تمام چیزوں کے باوجود یہ ہیں بظاہر کرپشن کے خلاف, جیسے آج کل سرکاری اداروں میں لیٹر ہیڈ پہ لکھ دیا گیا نو ٹو کرپشن. تو اب لیٹر ہیڈ پہ نو ٹو کرپشن لکھنے سے معاشرے سے کرپشن نہیں ختم ہو جاتا, لیکن بہرحال ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم سب لوگ کرپشن کے خلاف ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں ظاہراً اس کرپشن اور نیپوٹیزم کے قرابہ پروری کے, کہ ہر پوسٹ پہ یہ فلاں کو یہ بنا دیا, اس کو یہ بنا دیا, فلاں رشتہ دار عزیز خاندان والے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پر بعض لوگ ایسے جن کو پیغمبر نے بھی دور کر دیا تھا کہ ان کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دینا, وہ جناب ان کے رشتہ داری کی وجہ سے اندر بھی آ گئے. نہ صرف اندر آ گئے بلکہ ایک تو سیکرٹری بن گیا, ایک جو ہے وہ منسٹر فائننس بن گیا. تو جب کیفیت یہ ہو تو عوام میں بغاوت آتی ہے نیچرلی, وہ بغاوت آ گئی. اب بغاوت تو آ گئی لیکن یہی لوگ جو اس کرپشن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, جب اصلاح کی کوشش ہوگی, ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہے, اتنی آگاہی نہیں ہے کہ اتنی معرفت نہیں ہے کہ اس اصلاح کو بھی قبول کریں, نہیں کریں گے, جانتے ہیں علی. لیکن کیا کریں, حجت تمام ہو گئی. حجت تمام ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر آج ان کی زمام اپنے ہاتھ میں نہ لے, کل یہی لوگ خدا کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے کہ ہم نے تو آفر کی تھی, بار اللہ یہ تیری حجت کے سامنے ہم نے تو آفر کی, ہم نے تو اپنے معاشرے کی قیادت اور رہبریت پلیٹ میں رکھ کے پیش کی کہ یہ لیجئے, انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں ان کو قبول کرنا پڑتا ہے, اور آپ نے قبول کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں, وہ اور لوگ تھے. 25 سال میں وہ لوگ چھین لیے گئے, کسی کو جلا وطن کر دیا گیا, ابو ذر جا کے ربضہ میں مر گئے, کسی کو قتل کر دیا گیا, کسی کو زہر دے دیا گیا, مختلف اور بہت بڑی تعداد کو چمک دکھا کے خرید لیا گیا. کل تک جو وہ ساتھ تھے علی کے, آج وہ نہیں ہیں. اور کچھ لوگ نیچرلی اس دنیا سے چلے گئے. 25 سال کے بعد وہ بال و پر نہیں رہے جس کی مدد سے علی پرواز کر سکتے تھے. کبھی وہ یاد بھی کرتے ہیں, کبھی مولا علی یاد کیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ کاش آج حمزہ ہوتے. حمزہ کو یاد کرتے ہیں. حمزہ کون تھے؟ حمزہ پیغمبر کے چچا تھے جناب, حمزہ پیغمبر کے چچا تھے. اچھا, ایک پیغمبر کے چچا علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے, ہے نا؟ ایک چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب پیغمبر کے زمانے میں موجود ہیں. پیغمبر کے ایک چچا موجود ہیں. اگر چچا صرف چچا کے طور پر ہوں, سرپرستی کے طور پر ہوں, خاندان کے بزرگ کے طور پر ہوں, ایک چچا تو موجود ہیں. لیکن علی علیہ السلام کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کاش حمزہ ہوتے. تو حمزہ میں کوئی خاص بات تھی, وہ بات جو عباس کے اندر نہیں ہے. کوئی ایسی چیز تھی نا جناب حمزہ کے اندر جو عباس ابن عبد المطلب کے اندر نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی بہت شفیق ہیں, بہت مہربان ہیں, اور یہ تو وہ ہیں کہ جب پیغمبر کی رحلت ہوئی اور ثقیفہ کا اجلاس ہوا اور وہاں پر لوگوں سے بیعت لی گئی, تو آ کے علی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہاتھ بڑھاؤ, میں تمہارے ہاتھ میں بیعت کروں گا, اور جب میں پیغمبر کا چچا تمہارے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا کوئی انکار نہیں کرے گا. اور علی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. اتنی بڑی آفر کر رہے ہیں کہ ہاتھ بڑھاؤ, میں بیعت کرتا ہوں تمہاری, اور میں جب بیعت کر لوں گا تو کوئی انکار نہیں کرے گا, اور علی ہاتھ نہیں بڑھا رہے. اس سے اچھا کیا موقع ہو سکتا ہے, پیغمبر کے چچا کی سپورٹ مل جاتی. تو کوئی ایسی بات تھی جو علی محسوس کر رہے تھے جو جناب حمزہ میں تھی اور وہ عباس میں نہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ ایک انالیسس ہے پورا اپنا, لیکن اس کا خلاصہ اگر ایک جملے میں بیان کر دوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو آفر کر رہی ہیں کہ لاؤ ہاتھ بڑھاؤ اور میں تمہاری بیعت کروں, یہ اصل میں اپنے خاندان کی وجہ سے کر رہی ہیں, اپنے قبیلے کی وجہ سے کر رہی ہیں کہ یہ ہمارے خاندان سے یہ چیز جا رہی ہے, لہٰذا اس میں رہنی چاہیے. تو وہ معرفت اور بصیرت نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں, یہ اصل میں اپنے خاندان کے اندر اقتدار, اپنے خاندان کے اندر اختیار رکھنے کی وجہ سے. اور علی اس گراؤنڈ پہ نہیں چاہتے بیعت. علی اگر بیعت چاہتے ہیں تو اس بنیاد پر نہیں چاہتے کہ اس بنیاد پر ان کے پاس جو ہے معاشرے کی قیادت آ جائے, نہیں. تو کبھی وہ جناب حمزہ کو یاد کرتے, کبھی جناب جعفر کو یاد کرتے اپنے بھائی, کاش آج جعفر ہوتے. جعفر ابن ابی طالب, جعفر تیار جن کو کہتے, جعفر تیار علی کے بھائی تھے, جنگ موتا میں شہید ہوئے. اچھا ایک بھائی علی کے ساتھ ہیں, علی علیہ السلام کے خلافت کے زمانے میں ایک بھائی ان کے درمیان ہیں آلریڈی, جن کا نام ہے عقیل, جناب عقیل کا بھی ایک مقام ہے اپنی جگہ. ایک بھائی عقیل ساتھ ہیں اور علی جو ہے وہ یاد کس کو کر رہے ہیں, کاش آج جعفر ہوتے. تو جعفر کے اندر کوئی بات تھی ایسی جو عقیل کے اندر نہیں ہے, کوئی ایسی بات جناب جعفر کے اندر تھی جو عقیل کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے. تو وہ کیا بات تھی جو جناب عقیل کے اندر نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں, جناب عقیل نے اپلیکیشن دے دی نا بالآخر کہ آپ کچھ میرا وظیفہ بڑھائیں. دعوت سنا ہوا ہے نا واقعی آپ لوگوں کا, بچوں کے لیے تھوڑا سا دہرا دیں تو کوئی حج نہیں ہے, کہ دعوت کی مولا لے گی اور کہا کہ گزارا نہیں ہوتا, آپ کی پلیز کچھ اس میں اضافہ کر دیں. دو روایتیں, ایک جگہ اس طرح ہے کہ مولا علی نے کہا دیکھو رات کا وقت ہے اور یہ کوفے کا بازار ہے, بہت ساری دکانیں یہاں پر ہیں, کسی کا بھی دروازہ توڑو اور جا کے اپنی ضرورت کے مطابق مال لے لو. ارے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے چوری کی ترغیب دے رہے ہیں. آپ نے کہا اچھا میں تمہیں مسلمانوں کے مال کی چوری کی ترغیب دے رہا ہوں, یہ تمہیں برا لگ رہا ہے اور تم مجھے جو مسلمانوں کے مال میں چوری کی ترغیب دے رہے ہو, یعنی بیت المال سے میں تمہیں زیادہ کہاں سے دے سکتا ہوں؟ ظاہر ہے میں دیگر مسلمانوں کے مال میں سے دوں گا تمہیں, یہ بھی تو چوری ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک سلاخ کو چراغ میں گرم کیا اور کہا ہاتھ بڑھاؤ, جیسے ہاتھ بڑھایا ایسے لگا دی, کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے, تمہیں جلا دیا. کہا بس اس آگ سے تمہارا ہاتھ جل گیا اور تکلیف ہو رہی ہے تمہیں, تم چاہتے ہو تمہارا بھائی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے, مسلمانوں کے بیت المال سے کچھ زیادہ دے کر علی جہنم کی آگ میں جلے, تمہیں دنیا کی آگ میں جلنا پسند نہیں ہے, اس معمولی سے تکلیف سے بلبلا اٹھے تم. تو کوئی ایسی بات تھی. اچھا ہم یہ واقعات جو ہیں یہیں تک بیان کرتے ہیں, اس کے آگے ذرا کرتے نہیں ہیں, اس کے آگے کے بھی کچھ واقعات ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب جناب عقیل علی علیہ السلام کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی. تو آپ دیکھیں فرق ہے نا کہ علی ان کو یاد کر رہے ہیں جو شہید کر دیے گئے اور جو ان کے ساتھ موجود ہیں ان پر ان کو ترجیح دے رہے ہیں, جو نہیں ہیں کوئی ایسی بات ہے. تو یہ جو بات ہے یہ نہایت اہم ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو بصیرت سے آ رہی تھی. لوگ عام طور پر ظاہر کو, ظاہری جو دینداری ہے اسی کو دیکھ کے متاثر ہوتی. کل میں نے عرض کیا نا کہ وہ زہاد ثمانیہ میں ان کا شمار تھا, آٹھ بڑے زہد و تقویٰ والوں میں, لیکن کیا ہوا علی کو چھوڑ کے چلے گئے. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں. جنگ نہروان میں, کل میں جنگ نہروان کے واقعات آپ کو بیان کر رہا تھا, تو ایک چھوٹا سا واقعہ اور عرض کروں کہ جنگ نہروان میں ایک موقع ایسا تھا کہ رات کے وقت مولا علی اپنے ایک ساتھی کو لے کر دشمن کے کیمپ میں ذرا انفارمیشن لینے کے لیے, ایسی جائزہ لینے کے لیے رات میں نکل گئے اکیلے اور ایک ساتھی ساتھ تھا, تاکہ اندازہ لگائیں ذرا کیا کیفیت ہے نا دشمن کے کیمپ کی. خوارج کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا پوزیشن تھی ان کی, کیا تقویٰ, کیا پرہیزگاری, کیا عبادت اطاعت. ایک جگہ سے گزرے تو ایک کیمپ سے, ایک ٹینٹ سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور اس قدر خوش ارحانی کے ساتھ وہ شخص تلاوت کر رہا تھا کہ علی علیہ السلام کے ساتھ جو آدمی تھا, جو ان کا ساتھی تھا, اس نے کہا کہ مولا کتنی زبردست تلاوت کر رہی ہے, کیا رقت ہے, کیا لہن ہے, کیا آواز ہے, درد ہے, کاش میں اس کے جسم کا ایک بال ہوتا, کاش میں اس کے جسم کا ایک بال ہوتا, یعنی یہ یقیناً جنت میں جائے گا, میں اس کے جسم کا ایک بال ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ جنت میں چلا جاتا. اچھا مولا علی نے سنا, اس کے بعد جواب نہیں دیا کوئی, بات آئی گئی ہوگی. دوسرے دن جنگ ہوئی, مقابلہ ہوا, اور پھر ان کے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے علی نے. جب جنگ ختم ہو گئی, ایک مرتبہ پھر علی گئے میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے. یہی شخص ساتھ تھا جو رات میں گیا تھا. جب پہنچے میدان میں, ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں. ایک لاش کے قریب پہنچ کے آپ نے اس سے کہا, اس کو ذرا, وہ آندھا پڑا ہوا آدمی کو مرا ہوا, آپ نے کہا سیدھا کرو, سیدھا کیا. کہا کہ اس شخص کو پہچانتے ہو؟ اس کا چہرہ دکھا, کہا پہچانتے ہو؟ کہا نہیں, اس کو نہیں پہچانتا میں. فرمایا یہ وہی شخص تھا جو کل رات تلاوت کر رہا تھا. کل رات جس کی تلاوت کی آواز سن کر تم یہ کہہ رہے تھے کہ کاش میں اس کا ایک بال ہوتا, کیونکہ تم نے اندازہ لگایا اس کی تلاوت سے, اس کے لہن سے, اس کی آواز سے کہ یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. آج دیکھو وہ باطل کی طرف سے مقابلہ کرتے ہوئے, جنگ کرتے ہوئے مارا گیا, امام کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مارا گیا, جنت میں جائے گا نا. تو فقط اس کی تلاوت سے, اس کی نماز سے, روزے سے, ظاہری تقویٰ سے متاثر ہو کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر شاید بصیرت بھی ہوگی. نہیں, بصیرت یہی تو ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق تو واضح کرے. وہ اگر حق اور باطل کے درمیان فرق اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا صحیح اور کیا غلط, تو کیا فائدہ. اور حق اور باطل کے درمیان جب فرق واضح ہو جائے تو حق کا ساتھ نہ دے سکے, باطل کا ساتھ دے, تو کہاں ہے اس کی بصیرت. ایک جملہ شریعتی کا بہت مشہور ہے, وہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان جو مارکا آرائی ہے, اس میں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں, حق اور باطل کے اس مارکے میں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسجد میں ہیں یا شراب خانے میں, اس سے فرق نہیں پڑے گا. کہ حق اور باطل کے درمیان جو تضاد ہے اس کو سمجھنا, اور نہ صرف سمجھنا بلکہ حق کا ساتھ دینا. اگر اس وقت آپ حق کا ساتھ نہیں دے رہے, بظاہر بہت عبادت اطاعت ساری چیزیں کر رہے ہیں, بقول اقبال کہے کہ ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. سجدہ بہت اہم چیز ہے, لیکن سجدے کے وقت سجدہ اور قیام کے وقت قیام, یہ شعور, یہ آگئی کہ کس وقت قیام کرنا چاہیے, کس وقت سجدہ کرنا چاہیے. جب قیام کا وقت آیا, قیام میں نہیں اٹھ کھڑا ہونے کا. قیام کا مطلب ایک تو نماز کا قیام ہے, لیکن علامہ اقبال اس کو کنایہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ جب کسی قوم کے اٹھنے کا وقت آیا, قیام کا وقت آیا, یہ ایسا نادان ہے اسی وقت اس کو سجدہ یاد آیا. سجدہ تو بہت اہم ہے, سجدے کی بہت قدر و قیمت ہے, لیکن اس وقت جب سجدے کا وقت ہو اس وقت سجدہ اہم ہے, اور جب قیام کا وقت ہو اس وقت قیام اہم ہے. اس کو کہتے ہیں بصیرت. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. قرآن کریم نے بصیرت کو بینائی سے تعبیر کیا ہے. بصیرت تو نکلا ہی اصل میں, بصارت اور بصیرت سب بصر سے نکلا ہے, لیکن وہ بینائی جو اصل میں دل کی بینائی ہے. اور ایسی بہت ساری آیتیں ہیں, میں دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. ایک سورہ حج کی آیت نمبر 46 ہے, اس میں کہا گیا افلم یسیرو فی الارض, کیا وہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ زمین پر چل پھر کے اگر وہ دیکھیں تو کیا ہوگا, فتکون لہم قلوب یعقلون بها, تو وہ ایسے دل حاصل کر لیں گے کہ جس سے وہ غور و فکر کر سکیں گے, او آذان یسمعون بها, تاکہ ان کو ایسے کان مل جائیں کہ جن سے وہ سن سکیں. اس سے پہلے والی آیت میں کہا گیا ہے کہ خداوند عالم نے بعض قوموں پر عذاب نازل کیا, اور عذاب سے ان کو نیست و نابود کر دیا. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ افلم یسیرو فی الارض, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ زمین پہ چل پھر کر دیکھیں تو ان تباہ شدہ برباد شدہ قوموں کی کچھ نشانیاں آج بھی موجود ہیں. اچھا نشانی کا مطلب وہ روئنز نہیں ہے صرف گرے ہوئے مکانات ٹوٹے ہوئے مکانات سڑکیں وہ نہیں ہیں, بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے انسان جائزہ لے کہ ان قوموں کی تباہی اس کے زوال کا سبب کیا تھا. اگر وہ سبب پتہ چل جائے تو انسان کو ایک ایسا قلب ایک ایسا دل حاصل ہوگا جس سے کہ وہ غور و فکر کر سکے گا, کچھ ایسے کان اس کو حاصل ہو جائیں گے جس سے وہ سن سکے گا, ورنہ کیا ہوگا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ عَيْن فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور. اصل بات یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں بلکہ دلوں کے اندھے ہیں جو ان کے سینے میں. ایک آنکھ کا اندھا ہوتا ہے جو آنکھ نہیں ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا جس کو, ایک قرآن کریم کہتا ہے وہ ہیں کہ جو دلوں کے اندھے ہیں جن کے دل ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے. یہ میں کر چکا ہوں کہ قرآن میں جب لفظ قلب اور اس کی جمع قلوب استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ آرگن نہیں ہے کہ جس سے خون صاف ہوتا ہے. یہ سورہ حج میں ہے آیت نمبر 46, سورہ آراف 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. خدا وند عالم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد سے جہنم کو بھر دیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے جن سے خدا وند عالم جہنم کو بھر دے گا؟ بد کردار ہوں گے, نماز نہیں پڑھنے والے, روزے نہیں رکھنے والے اور گناہ کبیرہ کرنے والے یقیناً وہ بھی ہوں گے. لیکن اس آیت میں کہا گیا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں, ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں, اور ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. ایسے لوگوں سے خداوند عالم جہنم کو بھر دے گا جن کے دل ہیں لیکن لا یفقہون بہا, وہ فہم اور فراست سے آ رہی ہیں, تفقہ فی الدین سے آ رہی ہیں, کہ دین کے سمجھ بوجھ سے آ رہی ہیں. عقل ہے, ذہانت ہے, دنیا کے بہت سارے معاملات پہ بہت تیز ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت سارے ڈگریاں ان کے پاس ہیں, لیکن اگر نہیں ہے تو فہم اور فراست نہیں, شعور نہیں, بصیرت نہیں ہے, معرفت نہیں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے, حقیقت کو نہیں دیکھ رہے, ویسے پوری دنیا کو دیکھ رہے اور خوب دیکھ رہے. ولہم آذان لا یسمعون بہا, کان ہے لیکن نہیں سن رہے. نہیں سن رہے سے مراد یہ ہے حق کی باتیں نہیں سن رہے, ہدایت کی باتیں نہیں سن رہے, ویسے تو دنیا بھر کو سن رہے. پھر کہا قرآن کریم نے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے حیوان بلکہ اس سے بھی بدتر. انسان کے پاس عقل ہو لیکن شعور نہ ہو, بظاہر بہت تیز ہو لیکن جس چیز کو سمجھنا چاہیے اس کو نہیں سمجھ رہا ہو, اولئک کالانعام بل ہم اضل, ایسے ہیں جیسے حیوان اس سے بھی بدتر. اولئک ہم الغافلون, اصل میں ہیں یہ غافل. تو غفلت, وہ غفلت جس نے ان کے دلوں کو غافل بنا دیا ہے. اور یہ جو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے, وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں پر, وعلی ابصارہم غشاوہ اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. تو ایسے لوگ جن کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے, جن کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا گیا, آنکھوں میں پردہ ڈال دیا گیا, وہ ہیں کہ جن کو یہ کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, عَذَابٌ عَظِيمٌ, وہ عذاب عظیم میں مبتلا کیے جائیں گے. یعنی اس قدر اہمیت ہے اس چیز کی کہ انسان کو خداوند عالم نے جو صلاحیت دی ہے سوچنے کی, سمجھنے کی, غور و فکر کرنے کی, اگر وہ اس کی مدد سے اپنے اندر وہ شعور اور آگاہی پیدا نہ کر سکے تو پھر اس کا پڑھا لکھا ہونا، سمجھدار ہونا، ہوشیار ہونا، یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی اور وہ جہنم میں جائے گا۔ صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد تو یہ تاریخ صرف مولا علی تک ختم نہیں ہوتی، وہی جو مولا علی کے ساتھی تھے، جس طرح کل میں نے عرض کیا کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ چلیں گے آپ کے ساتھ اور پھر مقابلہ کریں گے، اور رمضان ہی میں ظاہر ہے کہ شہید کر دیے گئے مولا کائنات۔ تو اس کے بعد امام حسن کی بیعت ہوئی، امام حسن کی بیعت ہوئی ان کو وہی لوگ ملے جو علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور تو کہیں سے نہیں آئیں گے، کہاں سے آئیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کو بھی اطلاع ملی کہ لشکر آنے والا ہے، کیونکہ جب شام والوں کو پتہ چلا کہ علی کے بعد حسن کی بیعت ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے علی کو تسلیم نہیں کیا، ہم حسن کو کیسے تسلیم کرنے والا۔ ایک دفعہ پھر لشکر کی تیاری شروع ہو گئی اور امام حسن کو اطلاع ملی۔ امام حسن کے بارے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جب بصرہ سے لشکر منگوانا تھا مولا علی کو تو آپ نے امام حسن کو بھیجا تھا اور امام حسن وہاں سے لشکر لے کر آئے تھے۔ ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ امام حسن جنگ و جدل کو پسند نہیں کرتے تھے اور امن پسند تھے، اور ان کا کلر گرین، امام حسین کا کلر ریڈ ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام خود مولا کائنات کے خلافت کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں ان میں اہم ترین جو فیصلے ہوئے جنگ کے وہ بعض اوقات امام حسن علیہ السلام کی تلوار سے ہوئے، کچھ جنگ جمل کا فیصلہ امام حسن کی تلوار سے ہوا، جو آگے بڑھ کے جب انہوں نے حملہ کیا اور اس اونٹنی کو زخمی کیا تو پھر وہ بیٹھی، پھر بات آگے بڑھی۔ تو امام حسن علیہ السلام کی تلوار سے بہت اہم فیصلے ہوئے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ شاید جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی آپ کے علم میں یہ بات آئی، لشکر تیار ہو رہا ہے، وہاں سے آپ نے اپنی قوم کو تیار کیا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام اپنی قوم کو آواز دے رہے ہیں اور لوگ آ نہیں رہے، لوگ تھک چکے ہیں، لوگ رمضان گزار کے آئے ہیں، لوگ اپنے کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنے گھر والوں کو وقت دینے لگے ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے ہیں، مسلسل جنگ سے تھک چکے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، آ نہیں رہے لوگ۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کھڑے ہوئے جو مخلص تھے امام حسن سے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر تقریریں کی اور کوفے والوں کی انسلٹ کی، توہین کی کہ کیا ہو گیا تمہیں اور کہاں چلی گئی تمہاری وہ زبانیں، تیز ترار زبانیں، تلوار کی طرح چلنے والی۔ تمہارے نبی کا نواسا تمہیں پکار رہا ہے، تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا تمہیں پکار رہا ہے اور تم ٹس سے مست نہیں ہوتے۔ بہر میں خدا خدا کر کے ایک لشکر تیار ہوا، اور یہ لشکر جو تیار ہوا، یہ زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنا چاہ رہا میں، کہ اس لشکر کے ایک سپاہ سالار آپ نے بنایا اور آگے بھیجا، پتہ چلا کہ وہ سپاہ سالار جو تھا وہ رات تک تو جنگ ہوئی، دوسرے دن صبح نماز جماعت کے لیے جب اس کو ڈھونڈا گیا وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اس کیمپ میں، اس ٹینٹ میں، اس جگہ، ہر جگہ سے مایوس ہو گئے لوگ، کیونکہ سپاہ سالار صاحب ہی جو ہے وہ اولی الامر تھے لشکر کے، وہی نماز پڑھائیں گے ظاہر ہے، اور وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ نظر آیا دشمن کے کیمپ سے، وہاں سے آواز دی گئی یہ جنگ بے مقصد ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا سپاہ سالار ہمارے پاس ہے، ادھر ہی آ جاؤ۔ اور 12,000 کا وہ لشکر تھا، 8,000 افراد یہاں سے نکل کے وہاں چلے گئے۔ ایسے لوگ امام حسن کو ملے، امام علی کو جیسے ملے، اس کے بعد جو بچے کچھ وہ امام حسن کو ملے، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ سپاہ سالار ہی بک گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ 5,00,000 میں ڈیلنگ ہوئی ہے، 50% کیش اینڈ 50% ریمیننگ۔ 5,00,000 میں وہ انسان بک گیا کہ جس کو خود مولا علی نے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تھا اور شام کا ایک بڑا دہشت گرد تھا بصر بن ارتات، اس نے یمن پہ جا کے اس کے گھر پہ حملہ کیا اور وہ تو بچ گئے تھے، نکل گئے، لیکن ان کے دو بچوں کو ماں کے سامنے ذبح کر دی۔ اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میں جو ڈیلنگ کر رہا ہوں، اس ڈیلنگ کے ذریعے میں اپنے بچوں کے خون کا سودا کر رہا ہوں۔ یعنی آپ اگر یہ سوال کریں کہ بھائی امام حسن علیہ السلام نے کیوں بھیجا اسے شخص کو سپہ سالار بنا کر، تو امام حسن نے تو بالکل صحیح آدمی کا انتخاب کیا تھا، خود مولا علی اس پر اعتبار کر چکے تھے اور اس کے دو بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، اس اعتبار سے اس کے دل میں زیادہ انتقام کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور جب لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو بہت شجاعانہ کارنامے دکھائے ان لوگوں نے، اور 12,000 افراد نے 25,000 لڑکے لشکر کا مقابلہ کیا اور شام تک جو ہے وہ ان کو حاوی نہیں ہونے دیا، کارنامہ بھی دکھایا انہوں نے، لیکن رات ہوئی، سازشیں ہوئیں، جوڑ توڑ، حساب کتاب۔ اور وہ جو وہ کہا کرتا تھا کہ میں اپنی تجوری کے منہ کھول دوں گا اور امام حسن کے ساتھیوں کو ایسی چمک دکھاؤں گا کہ میری دنیا ان کی آخرت پر غالب آ جائے گی، ایسی چمک دکھاؤں گا کہ میری دنیا ان کی آخرت پر غالب آ جائے گی۔ تو یہ چمک دمک جو ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کی بصیرت کو مند کر دیتی ہے۔ مجھے مولا علی کی دعا ہے بے کمیل، اس میں ایک جملہ ہے، فرمایا وَخَدَعَتْنِ دُنْيَا بِغُرُورِهَا، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے دھوکہ دیا، دنیا اپنے چمک دمک سے دھوکہ دیتی اور اس چمک دمک سے انسان بہت مشکل سے بچتا ہے۔ بچتا وہ ہے کہ جس کو معرفت ہو، معرفت، معرفت یعنی شناخت، لفظ معرفت کا مطلب ہے شناخت، پہچان، جو پہچان لے، جو حقیقت کو سمجھ لے وہ بچ سکتا ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا یا دنیا غری غیر، اے دنیا جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، میں نے تیری حقیقت کو سمجھ لی۔ انسان اگر حقیقت کو سمجھ لے دھوکہ نہیں کھائے، حقیقت کو سمجھنا ہی تو معرفت کہلاتا ہے۔ اگر انسان حقیقت کو سمجھ لے، بعض اوقات میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو کہ دیکھیں آپ کپڑے کی دکان میں جائیں نا تو بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں، سینکڑوں ہوتے ہیں، کچھ کپڑے وہ ڈسپلے پہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ بہت تیز لائٹ مارتے ہیں، ہے نا، یہ تیز لائٹ کی روشنی میں جو وہ کپڑا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، یہ چمک دمک، چمک دمک دکھاتے ہیں اور اس چمک دمک سے متاثر ہو کے بہت سے لوگ وہ خرید خرید کے لے کے جاتے ہیں۔ دکاندار ہی چاہتا ہے کہ چمک دمک سے لوگوں کو دھوکہ دے، بہت تیز لائٹ مار کے اور لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن بعض جو کپڑے خریدنے کے والے لوگ ہوتے ہیں، بعض خواتین ہوتی ہیں، وہ بہت ماہر ہوتی ہیں، وہ چمک دمک کا شکار نہیں ہوتی، وہ کپڑوں کو ایسے ہاتھ لگا کر دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ دھلنے کے بعد جو ہے اس میں وہ دھاگا نکل آئے گا، روئیں آ جائیں گی، اس طرح کی۔ اچھا وہ لباس جس کے چمک دمک سے پتہ نہیں کتنے لوگ متاثر ہو کے خرید چکے ہیں، یہ خاتون متاثر نہیں ہو رہی ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ اس کی حقیقت تک پہنچ گئی، ان کو اصل میں لباس کی معرفت حاصل ہے، ان کو وہ معرفت حاصل ہے کہ یہ دھوکے میں نہیں آ رہی ہیں۔ بس وہ انسان جس کو معرفت حاصل ہو نا وہ دھوکے میں نہیں آتا۔ مولا علی فرماتے اے دنیا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے کیونکہ میں نے تیری حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ جس چیز سے وہ متاثر ہو رہا ہے، جس چمک دمک سے وہ دھوکہ کھا رہا ہے، دھلنے کے بعد اس کی شکل کیسی نکلے گی، تو کبھی متاثر نہ ہو، لیکن چمک دمک سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو دولت کی چمک دمک جو بعض مولا علی کے ساتھیوں کو دی گئی، بعض امام حسن کے ساتھیوں کو دی گئی، اس چمک دمک سے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے. اسی طرح جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تو بعض لوگ اس صلح کو نہیں سمجھ سکے اور انہوں نے آ کے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے کیا کر دیا. اچھا، یہ جو الزام لگانے والے تھے، بعض سخت جملے جن لوگوں نے کہے، اس سے پہلے وہ بہت مخلص تھے، بلکہ بعد میں بھی اپنے خلوص کا اظہار کرتے رہے سالہ سال تک. ون آف دیم واز سلیمان ابن سورد خزائی. سلیمان ابن سورد وہ شخص ہے جو امام حسن کے ساتھ تھا، امام علی کے بھی ساتھ تھا. یہ وہ شخص ہے جو صلح امام حسن کے بعد امام حسن علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ معاذ اللہ السلام علیک یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے تم پر سلام. بعض روایتوں میں کسی اور نام بھی آتے ہیں لیکن سلیمان ابن سورد کا نام زیادہ ہے. اور امام حسن نے کہا کہ سلیمان، یہ میرے چند مخلص لوگ ہیں جن کو بچانے کے لیے میں نے یہ سلوک کی، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کی. تاریخی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام اگر سلوک نہ کرتے، جبکہ ان کے ساتھی دشمن کے ہاتھوں میں بک چکے تھے، لوگ اس بات کا وعدہ کر چکے تھے کہ شام کا لشکر جب کوفے میں داخل ہوگا تو امام حسن مصطفیٰ کو گرفتار کر کے اور قید کر کے اس کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کریں گے، اور یہ باتیں امام حسن جانتے تھے. تو آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ جب سلو کی آفر بھی ادھر سے ہو رہی تھی، مسلسل آپ نے نہیں کیا آفر، ادھر سے آفر آئی، آپ نے قبول کر لیا اس سلو کو. سلیمان ابن سورد جا کر یہاں پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا امام کے سامنے، اس کے بعد مسلسل بے چین نظر آتے. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سلیمان ابن سورد امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کے بھائی نے تو سلو کر لیے اور دیکھیں سلو کے بعد یہ ہو رہا ہے. کوفے کے تھے نا یہ، تو سلو امام حسن کے بعد کوفے والوں پر زیاد مسلط ہو گیا، زیاد نے چنجم کے قتل کرنا شروع کیا. اچھا، تو کیوں یہ کیفیت ہوئی؟ اگر یہی کوفے کے لوگ علی کا ساتھ دے دیتے، یہی کوفے کے لوگ امام حسن کا ساتھ دے دیتے، آج یہ نوبت نہ آتی نا. اس وقت آپ نے سیاسی شعور کا مظاہرہ نہیں کیا، اس وقت آپ کے لوگ بک گئے اور جا کے دشمن کے ساتھ بیٹھ گئے، امام علی کو تنہا چھوڑ دیا، امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا. اب بعد میں جب آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اب تکلیف ہو رہی ہے، تو سلیمان ابن سورد امام حسین کو جا کر کہہ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی معرفت کس مقام پر ہے، کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان کوئی پالیسی میں ڈفرینس ہے، کہ امام حسن علیہ السلام اگر کوئی قیام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو بائی پاس کر کے معاذ اللہ امام حسین قیام کر لیں گے. یعنی آپ اس کے شعور کو دیکھیں، اس کی معرفت کو دیکھیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے بھائی ابو محمد کا فیصلہ ہے، امام حسن کی کنیت ابو محمد بھی ہے، جو میرے بھائی ابو محمد کا فیصلہ ہے وہی ہم سب کا فیصلہ ہے. اور جب تک یہ شخص بیٹھا ہوا ہے جس سے ایک ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کریں. جو حسن مشتبہ کہہ رہے ہیں وہی ہم سب کا فیصلہ ہے. پھر یہ مایوس ہو کر آ گئے امام حسن سے. اور جب جیسے ہی خبر کوفے میں آئی کہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینے سے نکل کر مکہ پہنچ گئے، سلیمان ابن سورد نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی. فرسٹ میٹنگ کوفے میں یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو ہوئی سلیمان ابن سورد کی، اور لوگوں کو جمع کرنے والے یہی ہیں. اب لوگ آئے، آنے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا ہے، وہ مدینہ سے نکل کر مکہ پہنچ گئے، ہم ان کو کوفے آنے کی دعوت دیتے ہیں. اچھا پہلے سے ان کو آئیڈیا تھا کہ کیا ہوگا، ظاہر ہے جب لوگوں کو بلایا انہوں نے کسی ایجنڈا کے اوپر. تو سلیمان ابن سلط کہتے ہیں دیکھ لو بھائی، ان کو دعوت دینے سے پہلے سوچ لو. خیر اعظم نے کہا نا تھنک 100 ٹائم بیفور ٹیک اے ڈیسیجن، سلیمان نے یہی کہا کہ تھنک 100 ٹائم بیفور ٹیک اے ڈیسیجن، 100 مرتبہ سوچ لو. جو کچھ تم نے ان کے والد کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ ان کے بھائی کے ساتھ کیا ہے، اب ایک مرتبہ پھر سوچ لو ان کو بلانے سے پہلے. اچھا سلیمان ابن سلط ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ دشمن نہیں ہے، منافق نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ سلیمان ابن سلط کوئی ایسا آدمی ہے جو دھوکے باز ہے یا دشمن سے مل جانے والا ہے یا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے دل میں کچھ اور ہے. نہیں، کچھ نہیں ہے. جو کچھ ظاہر ہے وہی باتیں ہیں اس کا. اگر اس نے امام حسن علیہ السلام سے آ کے وہ سخت ترین جملہ بھی کہا ہے نا، دل سے کہا ہے، یعنی اس کے دل کو تکلیف ہوئی ہے اس صلح سے جب اس نے یہ بات کی، اس لیے امام حسن علیہ السلام نے اس کو کوئی سخت جملہ جواب نہیں دیا. بات صرف اتنی سی ہے کہ ان امور کو سمجھنے کے لیے اتنے اہم تاریخی موقع پر جس قدر شعور کی بلندی کی ضرورت ہے وہ اس شخص کے اندر نہیں. یعنی یہ کوئی منافق نہیں ہے کہ ظاہر میں کچھ کہہ رہا ہے اور باطن میں کچھ ہے، مخلص ہے، بظاہر مخلص ہے، بظاہر میں مخلص ہے، باطن میں مخلص ہے، لیکن شعور کی اس منزل پہ نہیں ہے، بصیرت کی اس منزل پہ نہیں ہے جو ان چیزوں کو سمجھ سکے. لیکن ایکٹیو ہے، سینئر ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت کچھ ایڈوانٹیج اس کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. وہ امام حسین کے پاس جاتا ہے، آپ کچھ کریں، پھر جیسے پتہ چلا امام حسین نکل گیا، میٹنگ کال کر لی، اور پہلا خط سلیمان لکھتا ہے، کہتا ہے تم لوگ کہتے ہو تو میں خط لکھتا ہوں. لوگوں کو تیار کر رہے ہیں امام حسین کے استقبال کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن پھر کوفے کے حالات ایک دم تبدیل ہو گئے اور ابن زیاد آ گیا. ابن زیاد آ گیا تو سلیمان کو محسوس ہوا جیسے اس کا پلان جو ہے وہ فیل ہو گیا. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کے انالیسس کروں کہ ابن زیاد کیوں آیا اور اس کے پیچھے کون کون سے عوامل تھے. ان میں سے ایک کوفے والوں کی وہ حرکتیں بھی تھیں جس کی وجہ سے ایک دم یہ ساری چیزیں، امام حسین علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کی ساری پلاننگ یزید تک پہنچ گئی. اگر یہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، اور اتنی آسانی کے ساتھ یہ پورا پلان جو ہے وہ لیک آؤٹ نہیں ہوتا. لیکن یزید نے جلدی سے فیصلہ کیا، ابن زیاد کو یہاں بھیج دیا. ابن زیاد آ گیا، اب سلیمان کو یقین ہو گیا اس کی پلاننگ اب چلنے والی نہیں ہے. اس کے بعد آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سلیمان ابن سلط خدائی کہیں نظر نہیں آتے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ گرفتار ہو گئے تھے، جیسے مختار گرفتار ہو گئے تھے واقعہ کربلا کے وقت. جی نہیں، سلیمان گرفتار نہیں تھے اور کربلا میں حاضر بھی نہیں تھے. گرفتار بھی نہیں تھے، کربلا میں حاضر بھی نہیں تھے. تو کہاں چلے گئے یہ شخص بھائی، اتنا اہم، اتنا ایکٹیو ورکر، اتنا انتھوزیسٹک، ایک دم غائب ہو گیا. پھر جب پورا کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا، شہید و شہدا شہید کر دیے گئے، کاروان مدینہ پہنچ گیا، اب ایک دم دوبارہ منظر عام پہ سلیمان ابن سلط آ گئے. اب پھر یہ توابین کے لشکر لے کے اٹھے، پھر یہ توابین کے لشکر لے کر اٹھے. ایک موقع ایسا آیا جب سلیمان لشکر کی تیاری کر رہے تھے اور مختار قید سے رہا ہو گئے تھے. مختار تو کئی مرتبہ رہا ہوئے نا، کئی مرتبہ گرفتار ہوئے، کئی مرتبہ رہا ہوئے. سلیمان تیاری کر رہے تھے اپنے قیام کی، توابین کے لشکر اور مختار رہا ہو گئے تھے، اور ان دونوں کی میٹنگ ہوئی. مختار نے اس کو سمجھایا کہ یہ جو آپ کا اقدام ہے اس سے آپ کے گناہ تو دھل سکتے ہیں لیکن اہل بیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, شیعوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے, کیونکہ وہ جذباتی تھے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے حسین کو بلایا, ہم کا ساتھ نہیں دیا, ہمیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے, اپنی جان قربان کر دینا چاہیے, اور جس طرح بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش کی تھی اور اس کی سزا یہ خدا نے مقرر کی ان کو قتل کیا جائے, جو لوگ قتل ہو گئے ان کی توبہ قبول ہوئی, ہم نے بھی وہ گناہ کیا ہے کہ اس کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب ہمیں قتل کیا جائے گا. دیکھیں یہ اپروچ بھی کوئی معمولی تو نہیں ہے نا, ایک انسان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ, مخلص تو ہے نا, وہ منافق تو نہیں ہے, بھاگ تو نہیں گیا, لیکن وہ بصیرت نہیں ہے. مختار سمجھاتے رہے, بھائی ایسا ہے کہ یہ جو آپ جا کے اپنی جان قربان کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے گناہوں کا کفارہ چاہ رہے ہیں, آپ کے آس پاس قاتلان حسین دنلاتے پھر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اسٹرینتھ ہے, کوئی پاور ہے, کوفے کو ٹیک اوور کرو, جو تمہارے آس پاس قاتلان حسین ہیں ان کو ٹھکانے لگاؤ, اہل بیت کے کلیجے ٹھنڈے ہوں, دشمن کو کم از کم کچھ تکلیف پہنچے, فکر نہیں ہمیں گناہوں کا کفارہ ادا کرنا. یعنی اگر مختار اور سلمان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی اور یہ تحریک باہم مل کے چلتی, کوفے کی تاریخ اس سے مختلف ہوتی. جو شعور آگہی, بصیرت, بصیرت دینی, بصیرت سیاسی, یہ سب چیزیں اہم, ورنہ کیا ہوتا ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے 2000 آدمی بھی مارے گئے, یہی 2000 آدمی اگر کربلا میں آتے جہاں امام حسین کے پاس گنے چنے افراد تھے, اس وقت اگر آ جاتے 2000 تو بات اور ہوتی نا. یہ 2000 اس وقت نکل آتے جب جناب مسلم نے کال دی تھی اور مسلم کو یہ کہو تنہا چھوڑ کر نہ جاتے تو تاریخ کچھ اور ہوتی. بس آج کے حد تک ہم رکتے ہیں اس چیز کو کہ بہت ساری عبرتیں ہیں, بہت سارے واقعات ہیں, بہت سے پیغامات ہیں جو ان میں پوشیدہ ہیں. آج کی تاریخ, آج کی شب جو رائج ہے ہمارے یہاں بزرگوں سے, کیونکہ شہید تو بہت ہیں لیکن ان سب کے حالات ہم بیان نہیں کر پاتے, لیکن آج کی شب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے, ان دو شہزادوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ابھی ہم نے تذکرہ کیا جناب جعفر طیار کا, جعفر طیار کے پوتے جناب عبداللہ ابن جعفر کے فرزند, جناب زینب کے فرزند اون محمد. دیکھیں جب مدینے سے کربلا, مدینے سے یہ قافلہ نکلا تو جو مختار کی کتابوں میں ہے اس کے مطابق یہ بچے اون محمد اس کاروان میں شامل نہیں تھے. جب مکے سے امام حسین علیہ السلام نکلے کوفے کی جانب جانے کے لیے, نقشہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو کچھ اس طرح ہے کہ مدینہ اوپر ہے, مکہ نیچے ہے, مدینے سے پہلے نیچے آئے مکہ نقشہ کے مطابق, میپ کے مطابق, اور اس کے بعد جب عراق ہے وہ دوبارہ اوپر کی طرف ہے نا, تو جب اوپر کی طرف واپس جاتے ہیں ایک ایسا مقام آتا ہے جو مدینے سے بہت نزدیک ہے, یہ نقشہ اس طرح بنتا ہے, تو ایک مقام درمیان میں ایسا آتا ہے جو مدینے سے بہت نزدیک ہے. اس روٹ پر ایک جگہ آتی ہے جو مدینے سے بہت نزدیک ہے. روایت میں ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر جو امام حسین کے ساتھ نہیں آئے تھے, جناب زینب کے شوہر, اس مقام پر امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر امام حسین سے کہتے ہیں کہ آپ عراق نہ جائیے. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے, ظاہر ہے پہلے بھی کہہ چکے تھے, لیکن ایک ملاقات اور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ عراق نہ جائیے کیونکہ عراق کے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے. لیکن بہرحال امام حسین فیصلہ کر چکے تھے. جب آپ جانے لگتے ہیں تو عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میرے ان دو فرزندوں کو بھی لے جائیے. یہ میں خاص طور پہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر امام حسین کے ساتھ جو نہیں آئے تو بعض دوستوں کو اس پہ شکوک و شبہات ہیں کیوں نہیں آئے. کئی وجوہات ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی, کچھ ان کا کاروبار تھا. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنا وصیت نامہ لکھ کے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا اور جناب عبداللہ ابن جعفر سے کہا تھا کہ آپ یہاں پر مجھے یہاں سے اطلاع دیتے رہیے. تو یہ دو افراد جو نہیں آئے ان کے بارے میں کنفیوژن نہ ہو. اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اپنے دو فرزندوں کو لا کے انہوں نے امام حسین کے حوالے کیا, اس سے اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام سے ان کو کتنی عقیدت تھی. بس یہ دو بچے کربلا میں. اب ظاہر ہے کہ جہاں کربلا میں اور مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, ایک تو 6 مہینے کے بچے کی ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے, جہاں جناب قاسم ابن حسن کی والدہ امام حسن کی زوجہ بیوہ جب وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, جہاں ابھی تازہ تازہ مسلمان ہونے والے وہب قلبی کی ماں اس کو تیار کر رہی ہے, بی بی اس کو تیار کر رہی ہے, وہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب زینب اپنے بچوں کو تیار نہ کریں. بس جناب زینب بھی اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ بچوں تم جعفر تیار کے پوتے ہو. اور بچے کہتے ہیں کہ بس والدہ گرامی ایک مرتبہ اجازت دلوا دیجیے آپ, پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب جناب زینب خود تشریف لاتی ہیں بچوں کے لیے اجازت لینے کے لیے. اللہ اکبر, پھر حسین کے دل سے پوچھے کس طرح ان بچوں کو اجازت دیتے ہیں. ایک موقع پہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اپنی بہن سے کہ بہن اگر میں ان کو بھیج بھی دوں میدان میں تو شاید عبداللہ راضی نہ ہوں. امام حسین نے جملہ فرمایا, لکھا ہوا کتابوں میں, فرمایا کہ بہن اگر میں ان بچوں کو بھیج دوں شاید عبداللہ راضی نہ ہو. تو جناب زینب نے فرمایا کہ عبداللہ خود تو لے کر آئے تھے ان بچوں کو اور آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں, آپ ان کو اجازت دیجئے. بس یہ دونوں شہزادے بھاری بھاری میدان میں آئے, اور جب میدان میں آئے تو انہوں نے, تھے تو بچے تھے تو چھوٹے لیکن امام حسین کے لشکر سے جو شخص بھی آتا تھا چاہے وہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو جب وہ جنگ کرتا تھا تو لشکر کے برابر ہوتا تھا اور کبھی کوئی 1-to-1 جنگ میں شکست کھا کے نہیں گرا. یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ بالآخر پورا لشکر مل کے حملہ کرتا تھا, اور جب پورا لشکر مل کے ایک بچے پر حملہ آور ہو تو آپ سوچیں کیا کیفیت ہوگی. کہیں سے تیر آتے تھے, کہیں سے تلواریں آتی تھیں, کہیں سے نیزے آتے تھے, یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ یہ ننھا سا شہزادہ شام کے بادلوں میں گر جایا کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ کیفیت ہوتی کہ کہیں سے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے, کہیں سے جناب عباس آگے بڑھتے. اور اس کے بعد ایک موقع وہ آیا جب ان بچوں کی لاشیں خیموں میں آئیں, جب کسی کی لاش خیمے کی طرف آتی سب سے پہلے جناب زینب نکل کے جایا کرتی تھی, قبل اس کے کہ اس کی ماں آگے بڑھے, قبل اس کے کہ اس کی بہن آگے بڑھے, سب سے پہلے جناب زینب آگے بڑھتی تھی. لیکن جب اون محمد کی لاشیں آئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب زینب نظر نہیں آ رہی ہیں, شاید اس لیے نکل کر نہیں آئیں کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کو شرمندگی ہو, کہ اس لیے نکل کر نہیں آئیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کی لاش کو دیکھ کے جناب زینب کی صبر بے قابو ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ثانیہ زہرا کے صبر ختم ہو جائے. لیکن چشمے فلک نے دیکھا کہ جب بچوں کی لاشیں آئیں تو ایک مرتبہ جناب زینب سجدے میں گر گئیں. بار الہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے بعد کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, شام سے کربلا, کبھی اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا, کبھی اپنے بچوں کا آنسو نہیں پایا. لیکن جب مدینہ پہنچیں, جب گھر میں داخل ہوئیں, بچوں کے چھوٹے چھوٹے مستد نظر آئے. اب جناب زینب ایک ماں بھی ہیں, اب جو اب بچوں کے خالی مستد کو دیکھا جناب زینب کی آنکھوں سے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، امین کرام جہاں جہاں آباد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار میں کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے وہ تمام محمد اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش ہمیں طول عمر عطا فرما، جو لوگ دنیا بھر میں وطن عزیز میں دہشت گردی انتہا پسندی کو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں ان کے عزائم کو خاتمہ ملا دے، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوامی سے قرار دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔